لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين المطهرين المعصومين المظلومين الذين أصحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي عدو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صلى الله عليه وسلم. قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں جو گفتگو ہو رہی ہے، اس میں پہلے عرض کیا گیا کہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ایک پہلو کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور یہ پہلے عرض کیا گیا کہ اتنی بڑی سیرت، اتنی عظیم سیرت کو چند مجلسوں میں پوری سیرت کو موضوع نہیں بنایا جا سکتا، اور پہلے بھی دوسری جگہوں پر گفتگو ہو چکی ہے جو انٹرنیٹ پر موجود بھی ہے. لہذا صرف ایک پہلو کی طرف جو ہے سیرت کے اشارہ کیا گیا، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے رسول، آپ کہہ دیں کہ ہاذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، عدو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی، ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور یہ دعوت ہماری بصیرت کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور یہ کام میں بھی کرتا ہوں، میری بھی روش یہ ہے، میرا بھی طریقہ یہ ہے، میرا بھی انداز یہ ہے، وہ من تبعانی، اور جو بھی میری اتباع کرنے والا ہے اس کا بھی طریقہ یہی ہوگا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا، اور اللہ کی طرف بلانا بھی بصیرت کی بنیاد پر ہوگا. یہ بہت اہم نقطہ ہے جو قرآن یہاں پر بیان کر رہا ہے عزیزو. اور اس کے بعد فرمائے وہ سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ کی ذات ہر طرح کے نقص و عیب سے منزہ اور پاکیزہ ہے، اور ہم مشرکین میں سے نہیں ہیں. کل جو آپ کے سامنے ہم نے خدمت میں پیش کیا کہ اللہ کی طرف دعوت دینے کے کچھ اثرات ہوتے ہیں جو سیرت کے طور پر رسول اللہ کے ہمارے سامنے آئے، کہ جس میں چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کی: استقامت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ عظیم استقامت کی ہر طرح کی رکاوٹیں ڈالی گئیں لیکن رسول اللہ کی استقامت میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا. کہ یہ انبیاء کی بھی سیرت میں جناب نوح کی استقامت آپ کے سامنے پیش کی کہ اپنے گھر کی مخالفت کے باوجود، اپنے بیوی اور بچے کی مخالفت کے باوجود جناب نوح 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے اور پتھر کھاتے رہے، کیونکہ انبیاء کا راستہ ہی یہ ہے کہ لوگوں کی رکاوٹوں کی وجہ سے ان کی استقامت نہیں ٹوٹتی، ان کے ارادے نہیں ٹوٹتے، امید پیدا ہوتی ہے، اس اللہ کی طرف بلانے کے نتیجے میں یاس سے دوری ہوتی ہے، امید پیدا ہوتی ہے، کبھی انسان مایوس نہیں ہوتا۔ ہر وہ انسان جو اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے اگر ذرا سی مخالفت ہوتی ہے تو مایوس ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ رسول اللہ نے ایسی تربیت کر رکھی تھی حتیٰ اپنے اصحاب کی بھی کہ جب صحابی کو یہ خبر دی گئی کہ رسول اللہ قتل کر دیے گئے جنگ احد میں، تو صحابی یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ رسول اللہ قتل کیے گئے تو کیا اللہ رسول اللہ کا اللہ بھی مار دیا گیا؟ رسول اللہ کا اللہ تو موجود، اللہ کے ہوتے پھر مایوسی کس بات کی؟ لہذا یاس نہیں ہوتی، نا امیدی نہیں ہوتی، اپنی کوئی خوشی و غم نہیں رہ جاتی، خوشی و غم کے معیار سے بلند ہو جاتے ہیں، ہر خوشی اللہ کے لیے ہے، ہر غم اللہ کے لیے ہے۔ یہ وہ صفتیں ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دینے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، خود بینی، خود پسندی، خود نگری، اپنے آپ کو اس پوری کائنات کا مرکز قرار دینا، اس سے انسان کو نجات مل جاتی ہے اگر اس کا مرکز اللہ کی ذات ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مصلحت پرستی، مصلحت کو جاننا، مصلحت کو پہچاننا، مصلحت کو نگاہ میں رکھنا، اس سے اسلام نے منع نہیں کیا ہے، لیکن مصلحت پرستی سے اسلام نے منع کیا ہے، کیونکہ جب اسلام مصلحت، انسان مصلحت پرست ہو جاتا ہے تو مصلحت پرستی کے نتیجے میں اس کے سامنے پھر دین کی مصلحتیں نہیں فقط اپنی مصلحتیں رہ جاتی ہیں، اس کا ہر فیصلہ اپنی مصلحت کے لیے ہوتا ہے، دین پامال ہوتا چلا جائے لیکن ہماری مصلحت کے خلاف ہے تو ہم نہیں بول سکتے۔ لہذا وہ جو اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے وہ اگر مصلحت دیکھتا ہے تو فقط دین کی مصلحت دیکھتا ہے، اپنی ذاتی مصلحت نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ حسین ابن علی اگر اپنی ذاتی مصلحت دیکھتے تو مکے سے کبھی نہیں نکلتے، لیکن حسین ابن علی دین کی مصلحت دیکھ رہے تھے لہذا مقتل تک آ گئے، میدان کربلا تک آ گئے۔ اور ایک پانچویں صفت جو آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ اللہ کی طرف بلانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر کوئی اختلاف نہیں رہ جاتا، پھر کوئی ٹکراؤ نہیں رہ جاتا۔ اختلاف اور ٹکراؤ کی صورت وہیں پیدا ہوتی ہے جب انسان خود کے لیے کچھ کر رہا ہوتا ہے، جہاں پہ انا انسان کی داخل ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کے لیے دعوت دی جا رہی ہوتی ہے تو وہاں کوئی اختلاف اور ٹکراؤ کی صورتحال نہیں ہوتی۔ اور آپ کے سامنے عرض کیا کہ کربلا میں جہاں اتنی زیادہ مصیبتیں ایک ساتھ لا کے رکھی گئیں کہ عام حالات میں انسان میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، اچھے حالات ہوں تو گھر میں بھی اختلاف نہیں ہوتا، لیکن سختیوں میں، مشکلات میں اختلاف ہونا پیدا ہوتا ہے، کربلا میں اس قدر مصیبتیں لا کر رکھی گئیں لیکن کربلا والوں میں ذرہ برابر اختلاف تو دور کی بات ہے، کوئی آ کر ایک سوال بھی نہیں پوچھ رہا کہ اے حسین ابن علی اس کے علاوہ کچھ اور بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم پہلو تھے جو کل آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ البتہ مجلسیں کم ہیں، وقت بھی مختصر ہے، ان اہم باتوں کو ہم اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں جو پیش کرتے ہیں وہ بھی کھول نہیں پا رہے ہیں پوری طریقے سے، تو شاید اتنا زیادہ مزہ نہیں آ رہا ہو آپ کو، لیکن ان باتوں کو اہمیت کے ساتھ لیں، یعنی جب ان باتوں کو کھولا جائے، ان پانچ باتوں کو پانچ مجلس میں پڑھا جاتا تو شاید وہ کھل کر سامنے آتی تو اور زیادہ اس کی لذت کا احساس ہوتا، لیکن محدود وقت کو دیکھتے ہوئے صرف اصل مطلب آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج جو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے وہ یہ کہ جب اللہ کی طرف دعوت دی جاتی ہے، وہ بھی بصیرت، یہ نقطہ آپ کے سامنے اہم رہے، شاید کل کی آخری گفتگو ہم تھوڑا سا بصیرت کے اوپر گفتگو کریں گے کہ بصیرت کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ نہیں، فریب دے کر نہیں، لالچ دے کر نہیں، معجزے دکھا کر نہیں مسلمان بنایا جا رہا ہے، بلکہ اسلام کی طرف اور اللہ کی طرف جو دعوت دی جا رہی تھی وہ دعوت فقط بصیرت کی بنیاد پر، باقی دوسری چیزیں جو ہیں وہ کسی دوسری مشکل کو حل کرنے کے لیے ہیں، لالچ کسی اور مشکل کو حل کرنے کے لیے ہے، معجزے کسی اور مشکل کا حل ہے، ہیں لالچ بھی دی گئی ہے بعض جگہوں پر، ثواب بھی بتایا گیا ہے، روایتیں موجود ہیں، معجزات بھی رسول اللہ نے چند معجزات بھی دکھائے ہیں، لیکن وہ اس زمانے کی کسی اور مشکل کا حل کے لیے تھے۔ لیکن اسلام کی طرف اور اللہ کی طرف جو دعوت دی جا رہی ہے وہ دعوت علی بصیرتن، ادعو اللہ الی اللہ علی بصیرتن، ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں بصیرت کی بنیاد پر۔ رسول یعنی بہت سارے حالات ایسے پیدا ہوتے تھے کہ لوگوں میں وہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ لوگ رضا رسول اللہ کی طرف آئے، لیکن چونکہ وہ بصیرت کی بنیاد پر نہیں ہوتا تھا، رسول اللہ اس کی سختی سے مخالفت کرتے تھے. بہت سارے خرافات سامنے آتے تھے، رسول اللہ سختی سے مخالفت کرتے تھے. سر رسول اللہ کی سیرت کی ایک بنیاد تھی کہ رسول اللہ ہر طرح کی خرافات کی مخالفت کرتے تھے. یہ ایک الگ موضوع جس پہ ابھی گفتگو نہیں ہو پائے گی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں آپ. بیٹا جناب ابراہیم کی وفات ہوتی ہے. ایک بیٹا جو جناب قاسم تھے، جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے تھے، ان کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا. اور دوسرے بیٹے جو جناب ماریہ قبطیہ کے بطن سے مدینہ میں پیدا ہوئے، جناب ابراہیم، جب جناب ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے تو اسی شب میں چاند گہن لگ جاتا ہے. جس دن رسول اللہ کے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے اسی شب میں چاند گہن لگتا ہے. تو مدینہ میں اصحاب کے درمیان میں یہ آواز اٹھنا شروع ہوتی ہے اور یہ باتیں ہونا شروع ہوتی ہیں کہ رسول اللہ کے بیٹے کا غم اتنا زیادہ تھا کہ دیکھو چاند گہن لگ گیا. رسول اللہ کے بیٹے کے غم میں چاند کو بھی گہن لگ گیا. یہ باتیں اگر ہم جیسے مولوی کے لیے کی جائے تو ہم کو بہت خوشی ہوگی. افسوس ہے ایسے حالات سے اگر نہ بھی کی جائے تو ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ لوگ یہ باتیں کہیں. یعنی جہاں بصیرت کے ساتھ دعوت نہیں ہوتی، جہاں بصیرت کی بنیاد پر بلایا نہیں جاتا، تو ایسے چیزیں پیدا کی جاتی ہیں، ایسے حالات بنائے جاتے ہیں، ایسی کہانیاں گڑھی جاتی ہیں، ایسے خرافات لا کر ڈالے جاتے ہیں. لیکن رسول اللہ کے اپنے بیٹے کی وفات ہوتی ہے، اسی شب میں چاند گہن لگتا ہے، اور اصحاب کے درمیان میں جب یہ گفتگو ہونا شروع ہوتی ہے کہ بیٹے کے غم کی وجہ سے چاند کو گہن لگ گیا، تو رسول اللہ دوسرے دن منبر پر آتے ہیں اور آ کے سختی سے ڈانٹ کر کہتے ہیں کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، چاند گہن کا ہمارے بیٹے سے کیا تعلق ہے؟ یہ مسئلہ ہے. چاند کو گہن لگنے کا ہمارے بیٹے کی موت سے کیا تعلق ہے؟ چاند اپنا حرکت کر رہا ہے، سورج اور زمین کے بیچ میں چاند آ جائے گا، گہن لگ جائے گا، اس کا ہمارے بیٹے سے بننے سے کہتا ہے. سختی سے رسول اللہ نے منع کیا کہ ایسی باتیں نہ کی جائیں، کیونکہ رسول اللہ جو دعوت دے رہے ہیں وہ دعوت خرافات کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ بصیرت کی بنیاد پر. ان ساری مجلسوں میں اگر یہ نقطہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہ جائے تو بس میرے لیے کافی ہے. یعنی قرآن کا نقطہ کہ جب بھی اللہ کی طرف بلایا جائے تو خرافات اور دھوکے اور فریب اور لالچ اور معجزوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ بصیرت کی بنیاد پر بتائے، شعور کی بنیاد پر بلائے، عقل کی بنیاد پر بلایا جائے. اس پر ہم انشاءاللہ کل تھوڑا اور گفتگو کریں گے اور اہم بات ہے وہ. لیکن آج جو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو اس کی دو شرطیں ہوتی ہیں. جیسے کل پانچ نتیجے آپ کے سامنے بیان کیے، پانچ اثرات بیان کیے، البتہ صرف پانچ نہیں ہیں، ہمارے وقت میں محدودیت ہے اس لیے ہم کم بیان کر رہے ہیں، اور بھی بہت سارے اثرات ہیں. اس طرح شرطیں بھی کئی ہیں، لیکن ہم اپنے محدود وقت کو دیکھتے ہوئے دو اہم شرطیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ وہ دعوت جو اللہ کی طرف ہوتی ہے اس دعوت میں دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے. ایک شرط یہ ہے کہ اس دعوت میں اللہ کے سوا کسی غیر کا خوف نہ ہو. بہت توجہ کریں، خوف پروردگار فقط. خوف کا مطلب پہلے دن یا دوسرے دن بیان کر چکے ہیں کہ یہاں خوف سے مراد ڈراؤنی چیز سے خوف نہیں ہے، خطرناک چیز سے خوف نہیں ہے. جانوروں سے خوف اور ہوتا ہے، درندوں سے خوف اور ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے اگر خوف کہا جاتا ہے تو وہاں پہ ڈراؤنی چیز کی خوف نہیں ہے بلکہ اللہ کی عظمت کے سامنے معرفت کے نتیجے میں جب اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے تو انسان کے دل میں خشیت اور خوف پیدا ہوتی ہے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ خوف صرف اور صرف اللہ کا، پھر اس کے بعد کسی کا خوف نہ ہو. یہ اپنی طرف سے ہم بات نہیں کر رہے، قرآن کہتا ہے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. وہ لوگ جو اللہ کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، وہ یخشون ہوں اور اللہ ہی سے ڈرتے ہیں. بہت توجہ کریں، اللہ ہی سے ڈرتے ہیں. اگر صرف قرآن اتنا کہتا کہ اللہ سے ڈرتے ہیں تو بعد میں یہ کہا جا سکتا تھا کہ ہاں اللہ سے بھی ڈرتے ہیں، لیکن لوگوں کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے، عوام سے بھی ڈرنا پڑتا ہے،
کمیٹیوں سے بھی ڈرنا پڑتا ہے، ٹرسٹیز سے بھی ڈرنا پڑتا ہے، دعوت دینے والوں سے بھی ڈرنا پڑتا ہے، کون مجلس کرنے کے لیے بلا رہا ہے، اگلے سال بلائے گا کہ نہیں بلائے گا، ان سب سے ڈرنا پڑتا ہے۔ لیکن ہاں، اللہ سے بھی ڈرو، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ یہ سب بھی خیال کرنا پڑتا ہے۔ لیکن قرآن نے آ کر بالکل پابندی لگا دی۔ قرآن نے صرف یہ نہیں کہا وَيَخْشَوْنَهُ، اگر صرف يَخْشَوْنَهُ کہتا تو یہ ساری باتیں کہی جا سکتی تھی، لیکن اس کے فوراً بعد قرآن کہتا ہے وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں ڈرتے۔ بہت اہم نقطہ ہے سر، جو اللہ کی بات کرنا چاہتے ہیں، اور یہ میں نے عرض کیا کہ یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، صرف مولوی کا کام نہیں ہے، جو اللہ کی بات کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ تک لانا چاہتے ہیں، حتیٰ اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے محلے والوں کو، وہ قرآن یہ کہتا ہے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، وہ لوگ جو اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرا جائے تو سب سے بڑی مشکل جو پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے خیال میں پھر اللہ کا پیغام رکنا شروع ہو جاتا ہے۔ سمجھے آپ نے؟ لوگوں کو پسند آئے گا کہ نہیں پسند آئے گا، لوگ اسے قبول کریں گے کہ نہیں قبول کریں گے۔ اگر یہی فکر رسول اللہ بھی کر رہے ہوتے تو آج کوئی پیغام ہم تک نہیں پہنچتا۔ سب سے بڑا خوف اللہ کے سوا، سب سے بڑا خوف کس کا ہوتا ہے؟ پہلے زمانے میں طاغوتوں کا خوف ہوتا تھا، پہلے زمانے میں حاکموں کا خوف ہوتا تھا، پہلے زمانے میں نمرود اور فرعون کا خوف ہوا کرتا تھا۔ لیکن وہ جو اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے، نہ وہ نمرود سے ڈرے، نہ وہ فرعون سے ڈرے۔ فرعون سے بہت دور جو نکل گئے تھے، پھر دوبارہ فرعون کے دربار تک واپس گئے۔ اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ، موسیٰ جیسے نبی کو اس لیے نہیں بھیجا گیا ہے کہ نبی کی بیٹی شعیب کی بیٹی سے شادی کر لی، اچھی زندگی گزر رہی ہے، اچھا کاروبار چل نکلا ہے، اچھی پراپرٹی ہو گئی ہے، بھیڑیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، بہت کچھ ہو گیا جناب موسیٰ کے بعد۔ یہ سب کچھ ہو گیا، اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد اللہ نے کہا کہ اب تمہارا وعدہ پورا ہو گیا، اب تم اپنی مہر ادا کر چکے۔ ابھی قرآن کا واقعہ ہے، میں امید کر کے یہ کہ قرآن کا واقعہ آپ جانتے ہوں گے، آگے بڑھ جاتا ہوں۔ کہ موسیٰ اب تم یہاں سے نکلو، موسیٰ تم کو اس لیے تو نہیں بھیجا گیا ہے کہ تم آ کر اچھی فیملی سجا کر، ایک اچھا ماحول بنا کر، ایک اچھا گھر بنا کر زندگی گزارنا شروع کر۔ تمہیں زندگی گزارنے کے لیے تو نہیں بھیجا گیا، تمہیں لوگوں کی زندگی بنانے کے لیے بھیجا گیا، تمہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ جناب موسیٰ کے لیے بہت اچھا واقعہ ماحول تھا، جناب شعیب جیسے نبی کی بیٹی ان کی بیوی بن چکی تھی، بہت اچھی پراپرٹی ہو گئی تھی، اچھا گھر تھا، سکون کی زندگی تھی۔ ادھر قرآن کی آیت، اللہ کی طرف سے وہی آئی کہ اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کی طرف نکلو، نکلو یہاں سے، باہر نکلو، کیونکہ فرعون طغیان کر رہا ہے۔ تو اللہ والوں کو اس زمانے میں جو خوف ہوتا تھا وہ نمرودوں کا خوف تھا، وہ فرعونوں کا خوف تھا۔ لیکن آج کے دور میں جو سب سے بڑا خوف ہے وہ عوام کا خوف ہے۔ ایسی سو عوام برا نہیں مانے، آج کے دور کی سب سے بڑی فرعون عوام ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو عوام میں نہ سمجھو تو بہتر ہے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا نمرود وہ عوام ہے، عوام خوف مبتلا کرتی ہے، عوام سے لوگ ڈرتے ہیں، عوام سے گھبراتے ہیں، عوام کی ملامت سے گھبراتے ہیں۔ قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں اسی مسئلے پہ بہت ہی خوبصورت مطلب بیان کیا گیا۔ قرآن آگے کہتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ارتداد کرتے ہیں، مرتد ہو گئے، ان کے لیے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے مومنوں، مومنوں کو خطاب ہے، دیکھیں توجہ کریں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ کی جو ایمان لائے، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو مرتد ہو جائے۔ کیا؟ مومنوں میں سے، یہ نہیں کہ باہر سے کوئی مرتد ہو جائے، کوئی عام مسلمان مرتد ہو جائے، نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ کی جو صاحبان ایمان ہو، اپنے آپ کو بڑا مومن سمجھتے ہو، اپنے ایمان پہ بڑا فخر کرتے ہو،
مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے، اللہ کے دین کا انکار کرنے لگے، اللہ کے دین کا مخالف ہو جائے، اللہ کے دین کا مذاق اڑانے لگے، تو فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، تو اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جو مرتد ہو گئے ہیں جائیں جہنم میں، جائیں جہنم میں، جائیں چلے جائیں، جو مرتد کے لیے پھر پلٹنے کے کوئی چانس نہیں ہے. کافروں کی ہدایت کا چانس ہے، دیا گیا ہے، مرتد کو کوئی چانس نہیں دیا. یا پتہ نہیں یہ مسئلہ آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں. کافروں کے لیے قرآن کہتا ہے کہ کافروں کی ہدایت کرو، سمجھاؤ، ہدایت لے کر پہنچو، فرعون جیسے کافر تک بھی پہنچو. اگر تمام باتیں کرنے کے بعد نہیں مانتے ہیں تب بھی قتل نہیں کرنا ہے تمہیں انہیں، بلکہ ان سے کہو کہ تمہارا دین تمہارا دین، ہمارا دین اپنا دین، جب تک وہ لڑنے کے لیے نہ آ جائے. ہاں اگر وہ خود جنگ کرنے کے لیے آ جائیں، اگر وہ توحید کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دیں تب جنگ کرنا جائز ہے، تب جنگ کرنا ضروری ہے. لیکن اگر وہ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تو قرآن کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم معبود ولا انتم عابدون ما اعبد ولا لکم ولا انا عابد ما عبدتم، نہ میں اس کی عبادت کر سکتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم وہ عبادت کرنے کو تیار ہو جو میں کرتا ہوں. یہ قرآن نے دو مرتبہ تکرار کی، پھر آخر میں کہا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا اپنا دین میرا اپنا دین، کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، تم جاؤ اپنی زندگی جیو، ہم اپنی زندگی جی رہے، تم اپنا دین لے کے چلو، ہم اپنا دین لے کے چلتے. کب تک؟ جب تک کہ مقابلے میں نہ آ جائے، جب تک کہ راہ توحید میں رکاوٹیں نہ ڈالنے لگے. لہذا اسے کہا گیا کہ تمہارا اپنا دین میرا اپنا دین، لیکن مرتد سے یہ نہیں کہا گیا. بہت توجہ کریں، وہ جو اللہ کے دین سے نکل جائے، چاہے وہ پہلے مومن تھا، اور خاص کر اگر مومن گھرانے میں پیدا ہوا ہے اور دین سے نکل جائے، تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی. یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ مثلا ایک کافر مسلمان ہو جائے، مسلمان ہو کے پھر مرتد ہو جائے، تو اس کو توبہ کرائی جائے گی، اس کی توبہ قبول بھی کر لی جائے گی، کیونکہ پہلے کافر تھا، پھر مسلمان ہوا، پھر شاید کچھ نہ سمجھا ہو، پھر کافر ہو گیا، اب اس کو توبہ کرائی جائے گی، اس کو روکا جائے گا، اس کو بند کیا جائے گا تاکہ وہ توبہ کر لے، اس کو معاف بھی کر دیا جائے گا. لیکن اگر کوئی مومن گھرانے میں پیدا ہوا ہو اور وہ مرتد ہو جائے، وہ لاکھ توبہ کرتا رہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہے. اس کی توبہ ممکن ہے اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، لیکن یہاں کوئی توبہ قبول نہیں، اس کی صرف ایک سزا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے. یہ بہت سخت مسئلہ ہے اسلام میں، ہے خبر تھی اس مسئلے کی، جاننا چاہیے. کافروں سے کہا گیا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین اپنا دین، ہمارا دین اپنا دین. کافر مسلمان ہوا تھا پھر مرتد ہو گیا، اس سے کہا گیا اس کی توبہ کرائی جائے. لیکن اگر کوئی مسلمان گھر میں پیدا ہوا انسان مرتد ہو جائے، تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے. اگر وہ توبہ کر بھی رہا ہے، تو اس کی توبہ اس کے سامنے اور اللہ کے سامنے، اللہ ہو سکتا ہے معاف کر دے اس کو، لیکن یہاں پر اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے. اگر امام کی حکومت ہوتی، اگر رسول اللہ کی حکومت ہوتی، اگر امام زمان کی حکومت جو آئے گی، تو جو ہمارے ہیں مومنوں میں سے، قرآن یہ کہتا ہے کہ بات مومنوں کی ہے، باہر کی بات نہیں ہے. مرتد کون ہوتا ہے؟ مرتد وہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ جو اللہ کا انکار کر دے وہ مرتد ہے، نہیں، دین کے کسی بھی بنیادی رکن کا انکار کرنے والا مرتد ہے. تعریف یہ، کسی بھی دین کے بنیادی ترین مسئلے کو، جو دین کی بنیادی مسئلہ ہے، اس کا انکار کرنے والا مرتد ہے. چاہے اللہ کا انکار ہو، چاہے رسول کا انکار ہو، چاہے امام کا انکار ہو، نہیں، حتیٰ دین کے جو بنیادی احکام ہیں، مثلا نماز ہو، نماز نہ پڑھنا یہ اور مسئلہ ہے. دیکھیں دو چیزوں میں فرق ہے، ایک آدمی ہے جو نماز نہیں پڑھتا، وہ جانے اس کا، اللہ جانے، شاید اللہ اسے معاف کر دے، شاید اس کی کچھ نمازیں اللہ پسند کر لے، شاید بعد میں توفیق ہو جائے. لیکن ایک انسان ہے، وہ نماز نہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ نماز سے انکار کرتا ہے، نماز کو قبول نہیں کرتا. ان دو لوگوں میں فرق ہو گیا. ایک انسان وہ ہے جو نماز کو مانتا تو ہے کہ ہاں اللہ کا حکم ہے، اچھی چیز ہے، لیکن ہمارے اندر کمزوری ہے، ہم ضعیف ہیں، ہم ناتوان ہیں، ہماری قوت عمل کمزور ہے، ہم نماز نہیں پڑھ پا رہے، یہ جانے اس کا، اللہ جانے. لیکن اگر ایک انسان آ کر نماز کا انکار کر دے،
نماز کو ٹھکرا دے تو یہ انسان صرف نماز نہ پڑھنے والوں میں شمار نہیں ہوگا، یہ دین کے ایک بنیادی نقطے کا انکار کیا لہذا مرتد میں اس کا شمار ہو جائے گا۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، تو جو ہمارا یہ شرعی مسئلہ ہے، نماز نہ پڑھ رہا ہو تو ممکن ہے کہ اس کی معافی ہو جائے، بعد میں پڑھ لے، بعد میں توبہ کر لے، لیکن اگر کوئی انکار کرنے لگے دین کے کسی بھی اہم رکن کا انکار کرے تو اس کا شمار مرتد ہوگا۔ اب اگر یہ ارتداد ہو گیا تو یہ دینی مسئلہ، یہ کہتا کہ قرآن آگے کہتا کہ اے مومنو اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے، پھر انکار بھی دو طرح کا ہے، ایک انکار یہ ہے کہ انسان خود انکار کر کے چپکے سے بیٹھا رہے، اپنے دل میں اس نے انکار کر دیا کہ نماز کچھ نہیں ہے، نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قرآن کچھ نہیں ہے، مثلا روزہ کچھ نہیں ہے، دن کی بنیادی ترین چیزیں، حج کچھ نہیں ہے، انکار کر کے بیٹھا رہا تو اس کا بھی مسئلہ الگ ہے، لیکن اگر کوئی آ کر نماز کا مذاق اڑانا شروع کر دے، دین کے کسی اہم رکن کا مذاق اڑانا شروع کر دے تو یہ مرتد سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، اس کا جرم مرتد سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں جب مذاق اڑانا، یعنی دین کے کسی رکن کا جب مذاق اڑانا شروع کر دے تو یہ جرم ایک معمولی مرتد جیسا نہیں ہوتا، مرتد سے بھی کہیں آگے یہ جرم ہو جاتا ہے۔ اب انسان خود طے کر سکتا ہے کہ اگر رسول اللہ کی حکومت ہوتی تو کتنی گردنیں کٹنے کے لائق تھیں، اگر امام زمان کی حکومت ہوگی تو کتنے لوگ سزا کے لائق ہو جائیں گے، خدا نہ کرے کہ کوئی ہو، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہو ایسا، لیکن یہ آیتیں اسی لیے ہیں تاکہ متوجہ ہو انسان کی جو کام کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے، کبھی کبھی ہو سکتا ہے نادانی میں یہ کام کر رہا ہو، لہذا آگاہ ہونا چاہیے کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے اور کس پر لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر امام زمان ہوتے تو یہاں پر خاموشی نہیں تھی۔ اب میں اپنے مطلب سے زیادہ آگے نہیں بڑھ جاؤں، یہاں پہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے تو فسوف یات اللہ بقوم یحبہم یحبونہ، تو اللہ ایک دوسری قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی اور وہ بھی اللہ بھی ان سے محبت کرنے والا ہو، اللہ کو تو پرواہ نہیں ہے، اللہ کو تو کچھ نقصان نہیں ہونے والا ہے، ساری دنیا مرتد ہو جائے تو اللہ کو کیا نقصان ہوگا، ساری دنیا اللہ کا انکار کر دے تو اللہ کو کیا نقصان ہوگا، لیکن اللہ کا دین پھر بھی جاری رہے گا۔ اگر کچھ مومنین میں سے مرتد ہو جائیں تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ ایک دوسری قوم کو لائے گا کہ وہ قوم اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی، اللہ کا نام سن کے گھبرائے گی نہیں، اللہ کا نام سن کے پشیمان نہیں ہوگا، اللہ کا نام سن کے اس کے دل میں ہیجان نہیں پیدا ہوگا۔ قرآن میں ایک دوسری جگہ پہ کہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے تو ان کا دل جو ہے ان کے دل میں تنگی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کے دل میں تڑپ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اللہ کا نام سن کے۔ کچھ لوگوں کے لیے قرآن نے کہا کہ وہ یحبونہ، وہ اللہ کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ چاہتے ہیں، بل اشد حباً للہ، اللہ سے کہیں زیادہ شدید محبت کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے قرآن نے کہا کہ اذا ذکر اللہ وحدہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، صرف اللہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں، دل سننے کو تیار نہیں ہوتا، اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون، ان کے دل جو ایمان نہیں رکھتے ان کے دل تنگ ہو، ان کے دل میں تنگی کا احساس ہونے لگے، اللہ کا نام نہیں سنا جاتا۔ کچھ لوگ اللہ کا نام سن کے ان کے دل کو لذت کا احساس ہوتا ہے، کچھ لوگ اللہ کا نام سن کے اندر ان کو تنگی کا احساس ہوتا ہے۔ جب ایسی صورت آئی تو قرآن کہتا ہے کہ ان مرتدوں کے درمیان میں اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا کہ جو اللہ کو چاہنے والے ہوں گے اور اللہ ان کو چاہتا ہوگا۔ اور اس کے بعد قرآن کیا فرماتا ہے، یہ نقطہ میں یہاں بیان کر، اذلۃن علی المومنین وعزۃن علی الکافرین، ان کی صفت یہ ہوگی کہ وہ مومنین کے لیے بہت ہی نرم ہوں گے اور دشمنوں کے لیے بہت سخت ہوں گے۔ ذلت کے معنی ہوتا ہے نرمی کے، اب یہ فرصت نہیں آپ کے سامنے، زیادہ عربی میں ذلت جو لفظ بولا جاتا ہے نرمی کے معنی ہے، عزت جو ہے وہ سختی کے معنی میں ہے۔ عزت یعنی کیا، یعنی کردار کے لحاظ سے انسان اتنا سخت ہو جائے کہ اگر اس کی طرف عیب لگائے بھی جائے تو عیب اس کی طرف نہیں آئے، واپس پلٹ کے چلے جائے، اتنا محکم کردار ہو، اتنا مضبوط کردار ہو. 70 سال تک امیر المومنین کو ہزاروں ممبروں سے عیب لگائے گئے، لیکن یہ سارے عیب پلٹ کے بنی امیہ کی طرف چلے گئے، ایک بھی امیر المومنین تک نہیں آ پایا. کیوں؟ اس لیے کہ عزت کے نمائندے ہیں، عزیز پروردگار کے عزیز بنتے ہیں، تجربہ ہے آپ نے. اور ذلت ہوتے ہی نرمی، تو ان لوگوں کی صفت قرآن کہتا ہے کہ اذلتن علی المومنین، مومنین کے ساتھ بہت ہی نرم ہے، بہت ہی نرم دل ہے. عزتن علی الکافرین، دشمنوں کے مقابلے میں بہت سخت ہے. کہ یہی آیت جو ہے تکرار ہوتی ہے دوسری جگہ پر، کہ جہاں رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کی صفت بیان کی گئی کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کی سیرت یہ ہے کہ وہ مومنوں کے لیے کافروں کے مقابلے میں بہت ہی شدید ہیں، دشمنوں کے مقابلے میں مومنوں کے درمیان میں آپس میں بہت ہی رحم دل ہیں، رحما و بین ہو. اس کے برعکس نہیں ہو کہ آپس میں ساری شدت ہو، آپس میں ساری جنگ ہو، آپس میں سارے لڑائی ہوں، آپس میں سارے جھگڑے ہوں، لیکن جب دشمن سامنے آئے تو وہاں پہ نرم ہوتے چلے جائیں، وہاں پہ ہلکے ہوتے چلے جائیں. ابھی مثلا مسلمان ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں، مسلمان ملک ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں، شیعہ سنی ایک دوسرے کے مقابلے میں لڑ رہے ہوں، آپس میں لڑ رہے ہوں، لیکن جب کوئی اسرائیل سامنے آئے تو وہاں پہ نرم ہو جائے، امریکہ سامنے آئے تو وہاں پہ نرم ہو جائے، الٹا معاملہ ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ کے ساتھیوں کی صفت یہ ہے کہ آپس میں وہ رحم دل ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، دشمن کے مقابلے میں سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں. ابھی عالم اسلام کی حالت بالکل بدلی ہوئی ہے، وہ آپس میں بہت زیادہ سخت ہو گئے ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں، اور جب آپس میں سخت ہوں گے تو مجبوراً دشمن کے مقابلے میں ان کو نرم ہونا پڑے گا. قاعدہ ہے، یہ قانون ہے، جو آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں ان کے دشمن کے مقابلے میں نرم ہونا پڑتا ہے. یہاں بھی قرآن کہتا ہے کہ اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، یعنی کوشش کرنے والے ہیں. ولا، یہاں پہ نقطہ یہ تھا، ولا یخافون لومت لائم، اور وہ کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے گھبراتے نہیں ہیں. یہ نقطہ ہے اندر، وہ جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، وہاں پہ قرآن نے کیا کہا، بَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. یہاں پہ قرآن نے ان مجاہدوں کی صفت یہ بیان کی کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، یہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے گھبراتے نہیں، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے پشیمان نہیں ہوتے. پھر اس کے بعد قرآن ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 تھی عزیزو. تو ایک صفت، دو شرطیں ہیں، آپ کے سامنے دو شرطیں بیان کرنی ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ وہ جو عدو الی اللہ، اللہ کی طرف جو دعوت دیتا ہے، اس کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتا، کسی کی ملامت سے بھی نہیں گھبراتا. لوگ مرتد ہو رہے ہوں، لوگ الزام لگا رہے ہوں، لوگ ملامت کر رہے ہوں، نہیں گھبراتا. مرتد ہونے پر بولے گا، ایک عجیب مسئلہ ہے کہ لوگ مرتد ہو رہے ہوں تو نہیں بولا جاتا، تو کوئی نہیں بولتا، کچھ نہیں کرتا، لیکن اگر دین کی باتیں کی جائے تو بہت زیادہ بولا جانے لگتا ہے. یعنی بھائی سب سارے معاملے الٹے ہوئے ہیں، سارا معاملہ جو ہے، پورا نظام جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو گیا ہے. سالہ سال سے شرک کی باتیں ہو رہی ہوں، ارتداد کی باتیں ہو رہی ہوں، لوگ مرتد ہو رہے ہوں، اگر دین کا مذاق اڑا رہے ہوں، ایک ہی جملے میں قرآن کی بیسیوں سینکڑوں آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہوں، تب کوئی نہیں بولتا. جہاں بولنا چاہیے وہاں کوئی نہیں بولتا، جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں وہ لوگ بھی بولنے لگتے جن کو بولنے کا حق بھی نہیں ہے. عجیب ہی ہے، ایسے لوگ بھی کلام کرتے جن کو نہیں بولنا چاہیے، بولنے کا حق ہی نہیں ہے، واقعا بولنے کا حق نہیں. قرآن، یہ مطلب میں اور کئی جگہ میں پیش کر چکا، قرآن میں تقریباً 72 یا 73 آیتوں میں ایک ساتھ ایمان اور عمل صالح آیا ہے. آپ جنہوں نے قرآن پڑھا ہے ان کو یاد ہوگا، اتنی بار قرآن میں ریپیٹ ہوا ہے یہ لفظ، دونوں لفظ ایک ساتھ اتنی بار کی میں پہلے بھی کئی جگہ عرض کر چکا ہوں. مجھے اپنے بچپن کا جو یاد آتا ہے، اپنے بچپن کا، جب قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا بہت اچھے طریقے سے، اور مدرسے میں نہیں گئے تھے, گھر پہ قرآن پڑھتے تھے اور ہجے کر کر کے قرآن پڑھتے تھے, تو جب ہجے کر کر کے قرآن کے لفظوں کو پڑھ رہے ہوتے تھے اور دور سے دکھتا تھا وہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, تو دل میں بڑی خوشی ہوتی تھی وہاں پہ ہجے نہیں کرنی پڑے گی چونکہ یاد ہے. یعنی اتنا زیادہ تکرار ہوا ہے قرآن میں, آپ جا کے دیکھ لیں ایک ایک سوروں میں بار بار. ایک مرتبہ ہم نے گنا کچھ 72-73 جگہ ہیں کہ جہاں پر یہ دونوں لفظ ایک ساتھ آیا, آمنوا وعملوا الصالحات, آمنوا وعملوا الصالحات, آمنوا وعملوا الصالحات. کتنی مرتبہ آپ خود ہی پڑھتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. یہ سب صرف تیسویں پارے کی میں آیت پڑھ رہا ہوں اتنی. اسی طرح تقریباً ہر پارے میں بار بار یہ آیت تکرار ہوئی ہے جہاں پر ایمان اور عمل صالح دونوں کو ساتھ میں لا کے رکھا گیا ہے, دین کے بہت سارے اصولوں کو بیان کیا گیا ہے ان دونوں کی بنیاد پر, ایمان اور عمل صالح. لیکن آ کر ہمارے ممبروں پر عمل کا مذاق اڑایا جاتا ہے, قرآن کی 73 آیتوں کو ایک ساتھ پامال کیا جاتا ہے, کوئی نہیں بولتا. جن کو بولنا چاہیے وہ بھی نہیں بولتے, نہیں ہوتا, عمل کا مذاق نہیں اڑایا جاتا, شریعت کا مذاق نہیں اڑایا جاتا, شریعت کی توہین نہیں ہوتی, نام لے لے کے توہین کی جاتی ہے, نام لے لے کے. یہ سب کچھ ہوتا ہے, قرآن کی 72-73 آیتوں کو ایک ساتھ پامال کر دیا جاتا ہے اور وہاں پر کوئی نہیں بولتا, اور جہاں پر نہیں بولنا چاہیے وہاں پر بولنا شروع ہو جاتے ہیں. اب اس سے بڑھ کے زمانہ اور کون سا آئے گا, اور کیا آنے والا ہے, توجہ فرما رہے ہیں. تو یہاں پر وہ لوگ جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ, اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے. لا یخافون لومت اللائم, ملامت کرنے والوں کی ملامتوں کی پرواہ نہیں کرتے. اگر ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کی جاتی تو حسین ابن علی جب حج کو چھوڑ کر کربلا کی طرف جا رہے تھے, لوگ کہہ رہے تھے کیوں حج کو چھوڑ کے جا رہے, حج چھوڑی جاتی ہے. حسین ابن علی کو ملامت کر رہے تھے لوگ کہ حج کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں. رسول اللہ کو کتنی ملامت کر رہے ہیں, کیا آپ یہ کر رہے ہیں, کیوں آپ پریشان کیے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو پریشان کیوں, سب کو پریشان کیوں ہیں. جناب ابراہیم کو کہ کیا مشکل میں ڈال رکھا ہے, ان کا چچا ہی آ کر ان کی ملامت کر رہا ہے, جس کے گھر میں پلے ہوئے ہیں وہی چچا اگر ملامت کر رہا ہے کہ تم کیا کر رہا ہو, میری ساری فیکٹری خراب ہو جائے گی, میری فیکٹری بند ہو جائے گی. جس کی فیکٹری تھی بتوں کی فیکٹری تھی, آزر کے پاس جناب ابراہیم کو جو خود اپنا چچا تھا, بت وہ صرف بت پرستی نہیں کرتا تھا, بت بناتا بھی تھا, بتوں کی فیکٹری اس کے پاس تھی. اب اپنے چچا اپنے 16 سال کے جوان بیٹے سے کہہ رہا ہے, 16 سال کے جناب ابراہیم, 16 سوال ذرا بھی پرواہ نہیں, 16 سال کا جوان پوری قوم سے آ کر اکیلے ٹکرا گیا, اکیلے ایسی قوم سے کہ جس کا جس گھر میں پلا ہوا ہے وہ چچا بھی کہتا ہے کہ میں تمہیں سزائیں دوں گا, ہم کیا کرتے ہوئی ہے, چچا بھی نہیں راضی ہے, چچا بھی دبانا چاہتا ہے, لیکن ایک 16 سال کا جوان پوری قوم سے جا کر ٹکرا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہو تو کسی کی پرواہ نہیں. ایک مطلب یہ ہوا, ایک شرط یہ ہے, اللہ کی طرف بلانے والوں کو کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں. سب سے بڑا بت جو ہے جس سے سب سے زیادہ ڈر ہے, سب سے بڑا فرعون اور سب سے بڑا نمرود جو ہے وہ ہے عوام, وہ ہے لوگ. آج کے زمانے کے فرعون ہیں لوگ, ایک فرعون, جو فرعون کی الگ الگ قسمیں ہیں, فرعون کہیں کسی شکل میں رہ جائے, جس سے لوگ ڈر کے حق کو چھپانا شروع کر دیں تو حق کو چھپانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں, اور جس سے ڈرا جا رہا ہے وہ وقت کا فرعون ہو جاتا ہے. تجربہ نہیں, آج کے زمانے میں سب سے بڑا فرعون کون ہے, اپنے معاشرے میں, باہر کے معاشرے میں فرعون بہت سارے موجود ہیں, امریکہ موجود ہے, اسرائیل موجود, یہ سارے فرعون ہوں, لیکن اپنے معاشروں میں سب سے بڑا فرعون جو ہوتا ہے وہ عوام ہوتی ہے. عوام ڈرا رہی ہوتی ہے, حق نہیں پیش کرو, حق نہیں بیان کرو, حق نہیں بولو, اور عوام کے ڈر کے مارے سب کچھ چھپا کے انسان بیٹھ جاتا ہے. توجہ میں یاد. دوسری شرط یہ ہے, یہی شرط کہ وہ حق بیان کرنے سے کبھی باز نہیں آتا. بس دو شرطیں ہوں, ایک شرط یہ ہے کہ کبھی ڈرتا نہیں اللہ کے سوا کسی اور سے, دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی نگاہ میں فقط حق ہوا کرتا ہے. حق مسئلہ بھی بہت پیچیدہ ہو گیا عزیزوں, حق بہت پیچیدہ کر دیا گیا ہے. حق ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہر انسان کہتا ہے کہ ہم حق پہ ہیں, کتنا ہی باطل پر کیوں نہ ہو لیکن کہتا یہ ہے کہ ہم حق پہ ہیں, ہے نا, یہ ہر انسان کا دعویٰ ہے, کوئی بھی اس سے انکار نہیں کرتا. دنیا کی 8 ارب کی آبادی سب کہتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں. وہ لوگ جو دیدار ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں, وہ کہتے ہیں وہ لوگ جو بے دین ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں, کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم باطل پر. وہ لوگ جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں, وہ لوگ جو اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم حق پر. دنیا کے بڑے سے بڑے اسکالرز, فیلسوف, فلاسفرز, سب نے, سب کی سب سے بڑی کوشش یہ رہی ہے کہ جو کچھ ہم پیش کر رہے ہیں وہی حق ہے, چاہے کتنا ہی باطل کیوں نہ پیش کر رہے ہوں لیکن وہ جو کچھ پیش کر رہے ہوتے ہیں اسی کو حق سمجھ رہے ہوتے ہیں, چاہے الہاد کا نظریہ ہو, چاہے باطل نظریہ ہو, جو کچھ بھی ہو وہ حق سمجھ کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. لہذا حق کے مسئلے میں حق کو بہت ہی کمپلیٹ, بہت ہی پیچیدہ, بہت ہی مشکل بنا دیا گیا ہے. پہلے زمانے میں حق اتنا مشکل نہیں ہوا کرتا تھا, تھوڑی سی کوشش کے بعد انسان حق تک پہنچ جاتا تھا, لیکن ابھی حق کو اتنا پیچیدہ کر دیا گیا ہے کہ انسان کے لیے واقعی مشکل ہو. لہذا یہاں پر ایک مرحلہ, حق کے بہت سارے مرحلے ہیں, میں خالی ایک مرحلہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ سب سے جو پہلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ حق کی صحیح پہچان ہو انسان کا. یہ نہیں کہے کہ ہم تو حق پر ہیں, کیونکہ ہر انسان یہ کہتا ہے کہ ہم حق پہ ہیں. ہم بھی یہ نہ کہیں کہ ہم حق پر ہیں, نہیں, اگر حق پر ہیں تو جان کر اور پہچان کے حق پر ہو. یہ نہیں کہ میرے ماں باپ نے مجھے ایک راستے پر ڈال دیا اس لیے ہم حق پر ہیں, اس حق کی کوئی قیمت نہیں ہے. حتیٰ اگر حق پر ہو بھی تو بھی اس کی زیادہ کوئی قیمت نہیں ہے, اس حق کی زیادہ قیمت ہے جو پہچان کر حق پر چلا جا رہا ہو. بغیر پہچان کے اگر حق پر بھی چل رہے ہیں تو یہ حق پہ چلنا شاید بہت دیر تک باقی نہ رہے, کیونکہ پہچانے بغیر چلے جا رہے ہیں. ابھی کسی نے کہا تھا حق پر ہے, ماں باپ نے کہا تھا حق پر ہے, تو ماں باپ کا ہماری زندگی پہ اثر تھا اس لیے اس پر چل رہے تھے. کبھی ہماری زندگی پہ کسی دوسرے کے اثر پڑ جائے گا, وہ کہے گا یہ حق ہے تو اس کی طرف چلے جائیں گے, کیونکہ اثر کی بنیاد پر ہم نے حق پر قبول کیا ہے, معرفت کی بنیاد پر حق کو قبول نہیں کیا ہے, بصیرت کی بنیاد پر حق کو قبول نہیں کیا ہے. رسول اللہ کی سیرت یہ تھی کہ لوگوں کو بصیرت کی بنیاد پر حق کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں, ادعو الی اللہ علی بصیرت. لہذا وہ لوگ جو بہت زیادہ مطمئن ہیں کہ ہم حق پر ہیں, ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ سمجھے کہ کس طرح کے حق پر ہیں. یہ مسئلہ ہے, یعنی جن کو بہت زیادہ اطمینان ہے کہ ہم حتماً 100% حق پر ہیں, وہ بھی آ کر اپنے آپ کو پرکھیں کہ کس معیار پہ ہم حق پر ہیں. میں نے پہلے دوسرے دن کی مجلس میں عرض کیا کہ وہ معیار جو قرآن, جو رسول اللہ دے کے گئے, قرآن کے معیار پر حق پر ہیں یا نہیں ہیں, اہل بیت کے معیار پر حق پر ہیں یا نہیں ہیں, اہل بیت کی زندگی کے اصولوں کے معیار پہ حق پر ہیں یا نہیں, یہ پرکھنا ضروری ہے. قرآن کی آیتیں پامال ہوتی رہیں اور ہم سنتے رہے پھر بھی کہیں کہ ہم حق پر ہیں, یہ کون سا حق ہے؟ مثال آپ کے سامنے دی, ایک ہی جملے میں قرآن کی 72-73 آیتوں کو پامال کر دیا جائے اور اس کو سن کے ہم خوش بھی ہو لیں, واہ واہ بھی کر لیں, چند نعرے بھی لگا لیں, پھر اس کے بعد یہ بھی کہ ہم حق پر ہیں, یہ کون سا حق ہے؟ یہ کون سا حق ہے؟ تو پہچاننا تو پڑے گا. لہذا وہ لوگ جو مطمئن بھی ہیں کہ 100% ہم حق پر ہیں, ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے حق پر ہونے کو پہچان کر حق پر رہیں, بغیر پہچانے ہوئے حق پر نہیں رہیں, صرف ماں باپ کے کہنے پہ حق پہ نہ رہیں, صرف مولوی کے کہنے پہ حق پہ نہ رہیں, صرف عالم کے کہنے پہ بھی حق پہ نہ رہیں, حق کے معیاروں کو پہچانے پھر حق پہ رہیں, پھر لوگوں کو پہچانے. یہ امیر المومنین کا بہت ہی عظیم جملہ ہے. امیر المومنین کا نام لیا جاتا ہے لیکن امیر المومنین کے کلام سے ہم کو کم آشنا کیا گیا ہے. یہ بہت ہی عظیم جملہ ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اے رفیع الحق تعریف اہلا, حق کو پہچانو اور حق کو پہچاننے کے ذریعے سے لوگوں کو پہچانو. یہ بہت ہی عظیم جملہ ہے. یہ اپنے دل کی کتاب پہ انسان لکھ لے, ہمیشہ نگاہوں کے سامنے لکھے رہے ہوئے ہو, اپنے دیواروں پہ لکھ کے, اپنے کمرے میں جا کر رکھے, اپنے ڈسکٹاپ پہ رکھے, جہاں رکھے اس جملے کو رکھے امیر المومنین کے, کہ اے رفیع الحق حق کو پہچانو حق کے معیاروں کو پہچانو، پھر ان معیاروں سے پرکھنا شروع کرو کہ کون حق پر ہے۔ چاہے کتنی ہی بڑی شخصیت کو سامنے لا کے رکھ دیا جائے، شخصیتوں کے ذریعے سے حق کو نہیں پہچانو بلکہ حق کے ذریعے سے شخصیتوں کو پہچانو۔ تو بہت ہی عظیم جملہ عزیز، بہت ہی حکمت کی بات ہے۔ بہت ساری قومیں صرف اس لیے گمراہ ہو گئیں کہ انہوں نے شخصیتوں کے ذریعے سے حق کو پہچاننا چاہا۔ مثلا رسول اللہ کے بعد اتنے فرقے اس لیے بنے کہ بہت سارے لوگ شخصیتوں کی بنیاد پر حق کو پہچان رہے تھے، حق کی بنیاد پر شخصیتوں کو نہیں پہچان رہے تھے کہ یہ تو رسول اللہ کا صحابی ہے، یہ تو رسول اللہ کے خاندان کے لوگ ہیں، رسول اللہ کے گھر کے لوگ ہیں، یہ تو بیوی ہے، تو یہ زوجہ ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو اتنی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، تو یہ جو کہیں گے وہی حق ہوگا۔ نہیں، ممکن ہے غلطی ہو جائے۔ غلطی فقط معصوم سے نہیں ہوتی، غیر معصوم سے کسی سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ تو جرمائی آپ نے، فقط معصوم ذات ہے اللہ کی طرف سے جن کو معصوم بنا، ان سے غلطی نہیں ہوتی۔ لہٰذا جن لوگوں نے افراد کی بنیاد پر حق کو پہچاننا شروع کیا، وہاں پہ غلطیاں ہونا شروع ہوئی، وہاں حق ڈگمگ ہوتا چلا گیا، حق گڑمڑ ہوتا چلا گیا، حق ملتا چلا گیا، حق جو ہے باطن میں ملتا چلا گیا۔ تو مشکل ان کی یہ نہیں تھی کہ ان کی نیتیں خراب تھیں، مشکل ان کی یہ نہیں تھی کہ وہ حق کی طرف نہیں آنا چاہتے تھے، مشکل ان کی یہ نہیں تھی کہ ان کے اندر خلوص نہیں تھا۔ نہیں، خلوص بھی تھا، حق کی طرف جانا بھی چاہتے تھے، نیتیں بھی اچھی تھیں، یہ سب کچھ اچھا تھا، لیکن فقط مشکل یہ تھی کہ حق کے ذریعے سے لوگوں کو نہیں پہچان رہے تھے، لوگوں کے ذریعے سے حق کو پہچان رہے تھے۔ ہاں، رسول اللہ نے فقط ایک ذات کے لیے یہ فرمایا ہے کہ اس کے ذریعے سے حق کو پہچانا جا سکتا ہے، اور فرمایا العلی مع الحق والحق مع
علی۔
یہ ہماری اپنی شیعہ روایت نہیں، شیعہ سنی سب کے یہاں یہ چیز روایت موجود ہے کہ ہاں میرے بعد اگر شخصیت کے ذریعے سے حق پہچاننا چاہتے ہو تو فقط وہ ایک شخصیت ہے، وہ علی ابن ابی طالب کی شخصیت۔ کہ علی کو دیکھتے جاؤ، حق کو پہچانتے چلے جاؤ، لیکن علی کے سوا کوئی بھی آ جائے، اس کو اگر پہچاننا ہے تو اس کے ذریعے سے حق نہ پہچانے، حق کے ذریعے سے اس کو پہچانے۔ لہذا جتنا حق کر رہا ہے وہ حق ہے، کوئی ٹکراؤ بھی نہیں ہے۔ ناانصافیاں بھی بہت ساری ہوتی ہیں، بہت ساری ناانصافی شیعہ لوگ کرتے ہیں، بہت ساری ناانصافی سنی لوگ کرتے ہیں، دونوں لوگ کرتے ہیں، دونوں لوگ ناانصافی کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی فیصلہ کیا جائے عزیزو، تو انصاف کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ شیعہ لوگ آتے ہیں، اصحاب کے اتنے عظیم کردار کو اپنے نگاہوں کے سامنے نہیں لائے، اتنا عظیم کردار جنہوں نے پیش کیا، اصحاب رسول اللہ نے، جنہوں نے رسول اللہ کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، اپنے جائیداد کو چھوڑ دیا، اپنے ماں بہنوں کو چھوڑ دیا، اپنے شوہروں کو چھوڑ دیا، اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا، پورا مکہ چھوڑ دیا، مکے سے سب کچھ بیچ کے مدینے نہیں آئے تھے، بینک بیلنس ٹرانسفر کر کے ادھر نہیں آئے تھے، سب کچھ مکے میں چھوڑ کر صرف حق کے لیے رسول اللہ کے پاس آ گئے تھے، صرف قربانی دینے کے لیے آئے تھے۔ جو رسول اللہ کے پاس آئے تھے وہ جان دینے لیے کے لیے آئے تھے، جان بچانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ دین کے نام پر لینے والے فتح مکہ کے بعد شروع ہوئے ہیں، تو جو ہمارے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے والے لوگ اور ہیں، فتح مکہ کے بعد والے لوگ اور ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے جو لوگ مسلمان ہو کے آئے تھے وہ جانے دینے کے لیے آئے تھے، قربانیاں دینے کے، بہت کچھ خود مکے مدینے میں چھوڑ کے آئے تھے۔ پھر جب مدینے آئے تو مدینے والے قربانیاں دینا شروع ہوئے۔ وہ جو رسول اللہ کو بلا رہے ہیں تو یہ سوچ کے نہیں بلا رہے کہ رسول اللہ آئیں گے تو نعمتیں آئیں گی، فرشتے آئیں گے، ہے جنت کی نعمتیں آئیں گی، من و سلوا آئے گا، یہ سب کچھ سوچ کے نہیں بلا رہے ہیں، بلکہ یہ جان کے بلا رہے ہیں کہ رسول اللہ کو اگر ہم بلا رہے ہیں تو پورے عرب سے لڑنا پڑے گا، پورے عرب سے جنگ کرنی پڑے گی، اپنے بیٹوں کی قربانی دینی پڑے گی، زخم کھانا پڑے گا، تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، اور یہ سب کچھ کیا، اتنی ساری جنگیں لڑی۔ یہ ان کا عظیم کردار تھا اصحاب کا۔ لہٰذا ایک طرف ادھر ناانصافی ہوتی ہے، ادھر اہل سنت کی طرف سے ناانصافی کیا ہوتی ہے کہ جس کا بھی نام صحابی رکھ دیا گیا، رسول اللہ کو معصوم ماننے کو تیار نہیں لیکن ہر صحابی کو معصوم ماننے لگتے ہیں، یہ بھی ناانصافی، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ یہ رسول اللہ کے اوپر بھی آ کر الزامات لگا دیتے کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، لیکن جب صحابی کا ذکر آتا ہے کہ ہر صحابی وہ تو کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتا, سب کے سب معصوم ہیں, صحابی سے کوئی غلطی نہیں. نہ صحابی سے غلطی ہو سکتی, صحابی بھی عام لوگ تھے, ہاں اچھے لوگ تھے, ہاں ایمان لانے والے لوگ تھے, ہاں بہت کچھ خدمتیں کی تھیں, ہاں بہت کچھ قربانیاں دی تھیں, لیکن غلطی کر سکتے تھے, بڑی بڑی غلطیاں کی. کیونکہ اگر صحابی اصحاب غلطی نہ کرتے تو سورہ منافقون کس کے لیے نازل ہوا؟ سورہ بقرہ کے اتنی آیتیں کافروں کے لیے 2 آیتیں نازل ہوئیں, متقین کے لیے 5-6 آیتیں نازل ہوئیں, منافقین کے لیے 12 آیتیں مسلسل شروع ہی میں, پہلی صفحے میں سورہ بقرہ کے 2 صفحے میں. یہ کس کے لیے نازل ہوا؟ سورہ منافقین یا منافقین کی آیتیں جو قرآن کے کئی سوروں میں ہیں وہ کافروں کے لیے تو نہیں ہے, وہ مشرکوں کے لیے تو نہیں ہے, جو کافر اور مشرک تو منافق نہیں ہوتا, منافق وہی ہوتا ہے جو مسلمان ہوا ہے. نفاق کا خطرہ مسلمانوں کو ہوتا ہے, کافروں کو تو نہیں ہے, کافر تو الگ ہے, مشرک تو الگ ہے. نفاق ان لوگوں کے لیے ہے جو مسلمان ہوئے ہیں. رسول اللہ کے زمانے میں جتنے بھی مسلمان ہوئے سب صحابی ہیں, کیونکہ پہلے سب کے سب مدینے میں ہیں. سن 8ویں ہجری تک رسول اللہ کی 63 سالہ زندگی میں 61 سال کی عمر تک جتنے بھی مسلمان ہیں سب مدینے ہی میں ہیں, مدینے کے باہر تو مسلمان نہیں ہیں, اور جتنے بھی مدینے میں مسلمان ہیں سب کے سب صحابی ہیں, اور سارے سورہ منافقین کے جو نازل ہو رہے ہیں وہ اسی مدینے میں نازل ہو رہے ہیں, ہو رہے ہیں نا. تو منافقین کا سورہ کس کے لیے نازل ہوا؟ خوب انہیں اصحاب کے لیے نازل ہوا. تو ایک طرف سے شیعہ بھی غلطی کرتے ہیں, ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف سے اہل سنت بھی ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں. انصاف سے کام لینے کی ضرورت, انصاف کو ہمیشہ. پھر معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ حق کو سامنے رکھے, حق کے ذریعے سے لوگوں کو پہچانتا چلائے. جو جتنا زیادہ حق کے ساتھ چلا اتنا ہی حق پرست ہے, اور جو جتنا زیادہ حق سے دور ہوتا چلا گیا اتنا ہی حق سے دور ہوتا چلا گیا, چاہے جو بھی ہو, چاہے وہ رسول اللہ کے اپنے گھر کا ہو, چاہے رسول اللہ کے اپنی خاندان کا ہو, چاہے وہ نوح جیسے اولو العزم نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو, حق سے دور ہو گیا تو دور ہو گیا. لہذا حق کی معرفت بہت ہی اہم مسئلہ ہے. یہ ہر انسان کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو اگر پرکھے کہ ہم لوگوں کے ذریعے سے حق کو سمجھے ہوئے ہیں یا حق کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھے ہوئے. پھر قرآن نے آ کر معرفت دلائی, اب واقعی فرصت نہیں رہے گی, اگر کل ٹائم رہا تو آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت آیت ہے قرآن کی, سورہ رعد کی آیت نمبر 17, اگر میں کل نہ پڑھ پاؤں تو آپ لوگ خود ہی جا کے پڑھیے گا. البتہ اگر اس کی وضاحتیں سامنے نہ ہو تو شاید وہ ساری چیزیں روشن نہ ہو پائے انسان کے لیے, کہ قرآن نے آ کر ایک نہیں 2-2 مثالیں دے کر حق کو پہچنوایا ہے. وہاں پر حق پہچان لیا جائے پھر مسئلہ خود بخود حل ہوتا چلا جاتا ہے. سب سے پہلی منزل ہوتی ہے پہچان, کیا نہیں پہچانا. حسین ابن علی کو میدان کربلا میں اس لیے نکلنا پڑا کیونکہ لوگ, ایسا نہیں تھا کہ لوگ حق پر چلنا نہیں چاہتے تھے, لوگ حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے, ان کی مشکل یہ تھی کہ حق کو پہچان نہیں رہے تھے, یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ حق کہاں پہ ہے اس وقت. حق فقط یہ ہے کہ سجدہ کرتے رہیں, حق فقط یہ ہے کہ حج کرتے رہیں, حق یہ ہے کہ یزید کو مان لیں, حق یہ ہے کہ یزید کے گورنر کو مان لیں, یا حق اس وقت یہ ہے کہ حتیٰ حج کو بھی چھوڑ کر میدان کربلا کی طرف روانہ ہو. یہ نہیں سمجھے تھے, یہ نہیں سمجھے تھے, یہ بہت کم لوگ سمجھے. اس دور میں اتنی بڑی آبادی میں یہ سمجھنے والے 72 لوگ نکلے, 72 لوگ آئے. اب اس کے دوسرے مراحل ہیں, اب واقعی فرصت نہیں رہے گی آپ کے سامنے. میں نے سوچا تھا کہ وہ آیت بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے کچھ مراحل بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا, لیکن میدان کربلا اس لیے نہیں آمادہ ہوتی, میدان کربلا میں اس لیے نہیں اتنے مقدس خون بہ جاتے کہ لوگ, باطل لوگ باطل کی بنیاد پر آ کر امام کو قتل کرنا چاہتے ہیں, بلکہ وہ لوگ جو آ کر قتل کر رہے ہیں وہ کسی فتوے کی بنیاد پر آگے کر رہے ہیں, حق سمجھ کے کر رہے ہیں. یعنی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو حسین ابن علی پہ تلوار چلانے آئی حق سمجھتے ہوئے. تو مشکل کس کی تھی؟ حق کے پہچاننے کی مشکل تھی. حسین ابن علی کو ظہر کی نماز اسی لیے پڑھنے نہیں دی جا رہی, حسین کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ دیں گے تو جو ہم دھوکہ دے کے لائے ہیں کہیں دھوکے میں ناکام نہ ہو جائے. لہذا کوفے سے جتنا بڑا لشکر آیا تھا وہ اس لیے لشکر آیا تھا کہ قاضی شرح نے فتویٰ لکھ کے دیا تھا کہ حسین ابن علی کا قتل واجب ہو چکا ہے.
حکومت اسلامی کے قاضی نے
جو شاید کچھ 42 سال سے کوفے کا قاضی تھا, خلیفہ دوم کے زمانے سے کوفے کا قاضی تھا, چند سالوں سے نہیں تھا, حتی امیر المومنین کے زمانے میں بھی وہی قاضی تھا, شاہ قاضی شرح. البتہ امام نے اس کو ہٹانا چاہا تو لوگوں نے فریادیں بلند کرنا شروع کی, واہ عمرا واہ عمرا. خلیفہ دوم نے معین کیا تھا اور علی بن ابی طالب ہٹانا چاہ رہے ہیں, اتنا زیادہ فریاد بلند کی کہ امام کو وہاں پر رکنا پڑا, امام خاموش ہو گئے. قاضی شرح کو بلایا گیا, قاضی شرح کو بلایا گیا, کہا کہ تم لکھ کے دو کہ حکومت کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے, اس بغاوت کو کچلنا ہے. کہا باغی بغاوت کرنے والا کون ہے؟ کہا حسین ابن علی. بغاوت کرنے والا نام کس کا ہے؟ کہا حسین ابن علی فرزند رسول. کہا میں یہ لکھنے میں نہیں لکھوں گا, میں یہ لکھنے کو تیار نہیں ہوں. لیکن رات میں 1,000,000 درہم قاضی شرح کے گھر میں پہنچا اور صبح وہ خود ہی لکھ کر آ گئے فتویٰ کہ حسین ابن علی کا قتل واجب ہے کیونکہ حکومت کے خلاف بغاوت کر. تو اس فتوے کی بنیاد پر, اور جب اس طرح سے میدان میں لایا جاتا ہے, اس طرح حق کو باطل کو ملایا جاتا ہے, اس طرح لوگوں کی نگاہ سے حق کو چھپایا جاتا ہے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فرزند رسول کا خون بہ جاتا ہے. حسین ابن علی یہ فریاد بلند کر رہے تھے آخری لمحے میں, عزیزوں آخری لمحے میں, کہ تم اسے قتل کر رہے ہو کہ جس کے قتل کرنے کے بعد اب کوئی رسول اللہ کا نواسہ اس سرزمین پہ نہیں ہوگا. اگر حسین کے ذریعے سے حق نہیں پہچان پا رہے ہو تو رسول اللہ کے ذریعے سے تو حق کو پہچانو. قرآن کی کتنی آیتیں سنائی حسین نے, کتنے خطبے دیے امام. میدان کربلا میں جب جنگ کرتے کرتے, جنگ کا منظر میں پہلے آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ حسین ابن علی کی جنگ دوسروں کی جنگ سے تھوڑا الگ تھی عزیزوں. حسین ابن علی کی جنگ بہت مشکل جنگ تھی, بہت سخت جنگ تھی. اس لیے سخت جنگ تھی کہ اس کے پہلے جو بھی میدان میں جنگ کرنے کے لیے جاتا تھا وہ دل کھول کر میدان میں جنگ کرتا تھا, کیونکہ اس بات سے مطمئن تھا کہ ہمارا کام اس وقت جنگ کرنا ہے, خیموں کی حفاظت کرنے والے لوگ موجود ہیں. یہ ایک جملہ مصائب کا ہے. اگر اس بات کو آپ در کر لیں تو یہ بہت بڑا مصائب ہے. جب بھی کوئی مقتل میں جنگ کرنے کے لیے جاتا تھا تو مطمئن تھا, بالکل مطمئن تھا. اس لیے مطمئن تھا کہ ہم میدان میں جنگ کر رہے ہیں لیکن خیمے کے دروازے پر کوئی کھڑا ہوا ہے. حتیٰ جب کوئی بھی نہ, جب ابو الفضل العباس بھی میدان میں جائے اور میدان میں جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھے اور دریائے فرات کی طرف بڑھے, مشکیزے کو بھرنا شروع کیا, مشکیزے کو لے کے چلے, یہ سب کچھ کر رہے تھے لیکن مطمئن تھے کہ کوئی نہیں ہے لیکن میرا آقا تو خیموں کے پاس موجود ہے. اس کے پہلے جو میدان میں جاتا تھا وہ اور زیادہ مطمئن ہوتا تھا کہ عباس بھی ہیں, حسین بھی ہیں, بنی ہاشم کے جوان موجود ہیں. جب اصحاب جا کے جنگ کرتے تھے تو بہت مطمئن ہے. شب عاشور میں انہوں نے بیٹھ کے یہ عہد کیا تھا کہ جب تک ہمارے جانوں میں جان باقی ہے اور جب تک ہمارے جسموں میں خون کا ایک قطرہ باقی ہے, کوئی تیر خیام حسینی تک نہ پہنچنے پائے. اپنے عہد پر وہ باقی رہے, تیر کو نہیں پہنچنے دیا. صبح عاشور جب تیروں کا حملہ ہوا, انہوں نے تیروں کو اپنے سینوں پر لے لیا لیکن حسین ابن علی کے خیام تک تیر نہ پہنچنے دیے, بیویوں تک تیر نہیں پہنچے. اور جب وہ جنگ کرنے جاتے تھے تو بہت مطمئن ہو کے جنگ کرتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم تو جا رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے, لیکن اصحاب حسین موجود ہیں, بنی ہاشم کے جوان موجود ہیں, عباس موجود ہیں, علی اکبر موجود ہیں. لیکن جب حسین ابن علی جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو حسین کو فقط ایک فکر پریشان کیے ہوئے ہے کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن اب خیمے کی حفاظت کرنے والا کوئی حسین کی جنگ کا انداز اسی لیے بدلا ہوا ہے. بہت تنہا ہے حسین، حسین بہت تنہا ہو گئے ہیں. السلام علیک ایھا الوتر المعتور، تم پر سلام ہو اے حسین جو بہت تنہا ہو گئے تھے. وتر یعنی تنہا، بہت تنہا، اکیلے حسین. حسین کی تنہائی پر سلام ہو. وہ چند لمحے کی تنہائی تھی لیکن قیامت تک کی مصیبتوں سے بڑی تھی وہ تنہائی. لہذا جب خیمے سے نکل کر جانے لگے تو پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اب خیمہ خالی ہو گیا ہے، اب خیمے میں کوئی نہیں ہے، اب میرا عباس نہیں ہے، اب میرا علی اکبر نہیں ہے، اب خیموں میں بیویاں ہیں، اب ان خیموں میں آگ لگے گی، اب یہ خیمے جل جائیں گے، اب بیویاں گھبرا گھبرا کر ایک خیمے سے دوسرے خیمے تک جائیں گی. لیکن جب تک حسین زندہ ہے تب تک آقا کو یہ فکر ہے. لہذا امام کے جنگ کا انداز یہ تھا کہ جنگ کرتے کرتے جب دشمن کو پیچھے ڈھکیل دیتے تھے تو تھوڑی دور پیچھے کرنے کے بعد امام پھر واپس پلٹ آتے تھے، ایک ایسے مرکز کی طرف واپس پلٹتے تھے جو خیموں سے بھی نزدیک تھا، ادھر دشمنوں سے بھی نزدیک. یہ امام کی مجبوری تھی، یہ عباس کے لیے ضروری نہیں تھا کرنا، یہ علی اکبر کے لیے ضروری نہیں تھا، لیکن یہ حسین ابن علی کے لیے کرنا ضروری تھا. لہذا جنگ کرتے کرتے بہت آگے بڑھ جاتے تھے، پھر جب دشمن زیادہ آگے بڑھتا تھا اور اس بات کا خطرہ محسوس ہوتا تھا کہ کہیں پیچھے سے مڑ کر دشمن حملہ نہ کرے تو حسین واپس پلٹ آتے تھے، پھر ایک مرکز میں ٹھہر جاتے تھے، پھر دشمن اکٹھا ہو جاتا تھا، پھر حسین حملے کرتے تھے. اور ایک مرتبہ حملے کرتے کرتے جب حسین ابن علی نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے، نہر فرات سے بہت قریب پہنچ گئے، تو ظالموں نے اپنی ناقص فکر سے یہ سمجھا کہ کہیں حسین پانی نہ پی لے. اتنے نادان تھے، اتنے نادان تھے، اسی لیے کربلا میں حسین کے مقابلے میں آئے تھے. اگر ان کے پاس عقل ہوتی تو حسین کے مقابلے میں نہ آتے عزیزا. اتنے نادان تھے کہ وہ نہیں سمجھے جس نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو ابھی خاک میں چھپا دیا ہے پیاس کے عالم میں، وہ پانی پیے گا؟ وہ بھلا پانی پیے گا؟ جس کا 18 برس کے کڑیل جوان ایڑیاں رگڑ کے اس دنیا سے گزر گیا وہ پانی پیے گا؟ وہ حسین پانی پی سکتا؟ لیکن انہوں نے اپنے ناقص ذہن سے یہ سمجھا کہ کہیں حسین پانی نہ پی لے، لہذا اس پانی پینے سے روکنے کے لیے انہوں نے ایک لشکر کو خیموں کی طرف بھیجنا شروع کر دیا. اور ادھر شبر نے آواز دیا ہے حسین تم پانی پینے کی تیاری کر رہے ہو اور ادھر تمہارے خیموں پر حملہ ہو رہا ہے. اب جو امام نے پیچھے مڑ کے دیکھا وہی خوف، وہی خطرہ، وہی غم جو حسین کو پریشان کیے ہوئے تھا، وہی غم لاحق ہو گیا. دیکھا خیمے کی طرف دشمن بڑھ رہا تھا گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے. وہاں پر امام نے یہ تاریخی جملہ کہا، عزیزو یہ مقتل کے اصل مصائب ہیں جو معتبر مقاتل میں موجود ہیں. وہاں پر حسین ابن علی نے یہ تاریخی جملہ کہا، یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. اے آل ابی سفیان کے شیعو، یہ حسین ابن علی کا جملہ ہے. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ لوگوں نے قتل کیا ہے، حسین ابن علی کو شیعوں نے قتل کیا. ہاں ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں شیعوں نے قتل کیا ہے، لیکن شیعہ کون؟ یہ امام خود بتا رہے ہیں، شیعہ کسی فرقے کو نہیں کہتے، شیعہ کسی مذہب کو نہیں کہتے. جو جس کی پیروی کرنا شروع کر دے وہ اسی کا شیعہ ہو جاتا ہے. شیعہ عمل کا نام ہے، شیعت عمل کا نام ہے. جو جس کی پیروی کرے وہ اسی کا شیعہ ہے. لہذا اگر کوئی علی ابن ابی طالب کی پیروی کرے تو علی ابن ابی طالب کا شیعہ ہے، کوئی آل ابی سفیان کی پیروی کرے تو آل ابی سفیان کا شیعہ ہے. امام نے آواز دی، یا شیعت آل ابی سفیان، اے آل ابی سفیان کے پیروکار ہو، ان لم یکن لکم دین، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، وکنتم لا تخافون المعاد، اور تم معاد سے نہیں ڈرتے، تو فکونوا احرارا فی دنیاکم، کم سے کم اس دنیا میں آزاد انسان بن کے رہو، آزاد بن کے رہو. تم کیوں یہ کام کر رہے؟ ادھر بھی شیعہ تھے، ادھر بھی شیعہ تھے، ادھر علی ابن ابی طالب کے شیعہ تھے، ادھر آل ابی سفیان کے شیعہ تھے. یہ آل ابی سفیان کے شیعہ جب خیموں کی طرف بڑھے تو امام نے آواز دی، کم سے کم جہنم سے اگر تم نہیں ڈرتے ہیں، اگر تمہارے دل میں خوف خدا نہیں ہے تو کم سے کم آزاد انسان بن کے رہو. آزاد انسان تو کسی کے ہوتے ہوئے ان کے اہل حرم پہ حملے نہیں کرتے. فرجعوا الی احسابکم، کم سے کم تم اپنی غیرت عرب کا خیال کرو کہ عرب کے لوگ اتنے غیرت دار ہوتے ہیں کہ کسی مرد کے ہوتے ہوئے ان کے اہل حرم پہ حملہ نہیں کرتے. یہ حسین ابن علی کا درد. لیکن حسین ابن علی کی اس آواز کا اثر ہوا عزیزوں. شمر نے آواز دی، ماذا تقول یا ابن فاطمہ، اے فاطمہ کے لال تم کیا کہتے ہو؟ کا اقاتلکم وتقاتلونی، ہم تم سے جنگ کر رہے ہیں، تم آ کر ہم سے جنگ کرو. ان بیویوں کی کیا خطا ہے، خواتین پر کیوں حملہ کرتے ہو؟ پورا لشکر واپس پلٹ آیا. اس وقت تو لشکر واپس پلٹ آیا لیکن حسین ابن علی کو معلوم ہے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد شمر کا خنجر چلے گا، ابھی شام غریبہ آئے گی، ابھی انہی خیموں پر پھر حملے ہوں گے، ابھی انہی خیموں کو پھر جلایا جائے گا، ابھی انہی بیویوں کے چند سروں سے چادریں پھر چھینی جائے گی. لیکن میرا محلا وہیں پر آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. سارا لشکر واپس پلٹ آیا ہے. لشکر کے پلٹنے کے بعد اب سب نے چاروں طرف سے حسین ابن علی کو گھیر لیا ہے، چاروں طرف سے حملے ہوتے جا رہے ہیں. ایک تنہا حسین ہے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی نیزے مارتا ہے. جن کے پاس تیر و تلوار نہیں تھے وہ پتھر مارتے تھے حسین ابن علی پر. ایک پتھر آ کر پیشانی پہ لگا، خون جاری ہونا شروع ہوا، پھر اسی پیشانی پہ آ کر تیر لگا. پیشانی سے تیر نکالنا مشکل تھا لیکن حسین ابن علی نے تیر کو پیشانی سے نکالا، خون جاری ہوا، آنکھوں کے سامنے تاریکی چھانے لگی، آنکھوں کی طرف بھی خون آنے لگا، چہرہ خون سے رنگین ہونے لگا. امام نے چاہا کہ اپنے رضا کے دامن کو اٹھا کر اپنے چہرے سے خون کو صاف کرے کہ ایک تین پھل کا تیر آ کر سینے میں پیوست ہو. یہاں پر آواز دی، اے ظالمو، آج میرے بعد کوئی رسول اللہ کا نواسا نہیں ہوگا. اس وقت حسین کی آواز گجی اور فرمایا، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلى ملت رسول اللہ. یہ کہتے جا رہے ہیں حسین، آگے بڑھتے جا رہے ہیں. چاہا کہ سامنے سے تیر کو کھینچے لیکن تیر تین پھل کا تھا، نہیں نکلا. تیر کو پیچھے سے پکڑ کے حسین نے جو کھینچا تو خون کا فوارہ جاری ہوا اور حسین کے جسم سے سارا خون باہر نکل گیا. گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے حسین، اب فرزند رسول زمین پہ آ رہا ہے. شمر خنجر لے کے آگے بڑھ رہا ہے. ایک بہن خیمے سے باہر نکلی ہے، اے میرے بھیا، اے میرے بھیا، زینب نے یہ نہ سوچا تھا کہ میرے نگاہوں کے سامنے. شمر آگے بڑھتے رہا، اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے تو کوئی رسول اللہ کے نواسے کو بچا لے. کوئی آواز نہ آئی. زینب دیکھتی رہی، بھائی جدا ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہمیں حق پر ہمیشہ باقی رہنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہمیں حق کو صحیح طریقے سے پہچاننے کی توفیق عطا فرما، پروردگار اہل بیت سے ہمیں اہل بیت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، پرچم حسینیت کو بلند و بالا فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے امان و انصار میں شمار فرما.